الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو, گزشتہ جمعہ بات اس پر چل رہی تھی کہ ہمیں جو اسلام کی دولت عطا کی گئی ہے اس اسلام کی دولت کو سنبھالنا اور سنبھالتے ہوئے اس امانت کو واپس اللہ کی طرف اس دنیا سے جانے سے پہلے اسی طرح لے جانا جس طرح اللہ نے وہ امانت ہمیں عطا کی. ایمان پر زندگی ہو, ایمان پر خاتمہ ہو, اور اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں کچھ اعمال دیے ہیں جو اعمال پروٹیکشن ہے ہمارے ایمان کا. سب سے پہلا عمل ہے نماز, اسی لیے فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو. علماء فرماتے ہیں کہ آیا یہاں پر یہ کیوں فرمایا گیا کہ ایمان کے ساتھ قائم رہو اور مشرکین میں سے نہ ہو. فرماتے ہیں حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے. آخر نماز کو ہی کیوں کہا گیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ دوسری جتنی عبادتیں ہیں, چاہے وہ روزے کے قبل سے ہو, چاہے وہ زکوٰۃ کے قبل سے ہو, چاہے وہ حج کے قبل سے ہو, ان تمام عبادتوں کا دھندلا سا تصور اور قوموں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اس کے مثال یوں سمجھیے کہ اگر ہم حج کو جاتے ہیں بیت اللہ, تو دوسری قومیں جو ہیں وہ اپنے ہولی پلیسز کو جاتی ہیں زیارت کے لیے. ماننا ان کا جو بھی ہو, لیکن کسی نہ کسی درجے میں اس کا دھندلا سا تصور دوسری قوموں کے اندر پایا جاتا ہے. دوسرا حکم ہے روزے کا, صیام کا, فاسٹنگ کا, اس کا بھی دھندلا سا تصور دوسری قوموں کے اندر پایا جاتا ہے. دوسری قومیں کہتی ہیں ہم اپواس رکھتے ہیں, چاہے وہ یہود ہو, نصارہ ہو, ہندو ہو یا دوسری قومیں ہو. اسی طرح دین کے لیے مال خرچ کرنا, چاہے وہ لوگوں کے لیے ہو یا دوسری مخلوق کے لیے ہو, دوسرے اپنے معبود کے لیے ہو, اگر مسلمان خرچ کرتا ہے تو وہ بھی کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ان عبادتوں کا دھندلا سا تصور دوسری قوموں کے اندر پایا جاتا ہے کسی نہ کسی درجے میں, اور وہ اس کو اپنے اعتبار سے عبادت سمجھتے ہیں. لیکن نماز ایک واحد عمل ہے جو فرق کرنے والی ہے ایمان اور کفر کے درمیان. دوسری قوموں کے اندر تمہیں یہ چیز نہیں ملے گی جو تمہیں ہمیں نماز دی گئی. اسی لیے آپ غور کرو جنازے کی نماز میں, بس دوسری جتنی نمازیں ہیں اس کے اندر قیام ضروری ہے، رکوع ضروری ہے، سجدہ ضروری ہے، لیکن جنازے کے بھی نماز ہے وہاں صرف قیام پر اکتفا کیا گیا، وہاں رکوع اور سجدہ آپ کرو گے تو تمہیں اجازت نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں جھکنا لازم آتا ہے ایک مخلوق کے سامنے، اور اسلام اس مذہب سے پاک ہے. اسلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس کی پیشانی اگر جھکے گی تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے گی. اسی لیے وہاں رکوع اور سجدے کو نکال دیا گیا. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو میت ابھی زمین کے اوپر ہے، حق تعالی جل شانہ ہمیں رکوع اور سجدے کی اجازت نہیں دیتا. کیا وہی میت زمین کے اندر چلی گئی 3-4 فٹ یا 6 فٹ نیچے، کیا ہمیں اس کی اجازت مل گئی کہ ہم اس کو سجدہ کریں؟ کچھ سمجھ میں آنے والی بھی تو بات ہے نا بھائی. بہت سے لوگ ہیں جو بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو اسی طرح کا عمل ہے جو قوم نوح کیا کرتی تھی. قال رب قال قال نوح الرب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوک ویعوک ونصرا. یہ 5 نام قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. یہ 5 نام اگر اس کی آپ تاریخ اٹھاؤ گے تو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے یہ 5 بندے اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ قوم نوح نے 5 بت بنائے تھے. لیکن اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھو گے تاریخ انبیاء میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم میں سے کی اولاد میں سے 5 برگزیدہ بندے تھے. کسی موقع پر شیطان ان کی قوم کے پاس آیا اور کہا بھائی یہ تمہاری قوم کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو کبھی یاد نہیں کرتے. تو آہستہ آہستہ سوسا چھوڑ دیا ان کے سامنے کہ ان کو یاد کرو. انہوں نے یاد کرنا شروع کیا. جب وہ جنریشن ختم ہوئی تو کہا تم لوگ عجیب ہو، تمہارے ان باپ داداؤں کو بھول گئے، ان کی تعظیم کرو، ان کا رسپیکٹ کرو، یہ تمہارے نیک لوگ گزرے ہیں. تو کچھ لوگوں نے سب سے پہلے ان کی تصویر بنائی. اسلام میں جو تصویر کو حرام قرار دیا ہے اس کا واحد کانسیپٹ یہی کہ سب سے پہلی چیز جو لوگوں کے لیے شرک کا سبب بنی وہ تصویر ہے. وہ تصویر ہے اسی لیے. اور اللہ جل شانہ ان تصویر بن ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، جو لوگ بغیر ضرورتوں کے بس تصویر کھینچتے ہی رہتے. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، یہ روایتیں صحیح روایتیں ہیں، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. اور آگے حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ جل شانہ قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب دیں گے ان لوگوں کو جو تصویر کھینچنے والے ہیں، اور ان سے یہ کہا جائے گا وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، یہ جن کی تصویر تم نے بنائی ہے، جن کے اندر جان ہے، ان کے اندر جان ڈالو. وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، بخاری کی روایت. تو یہ چیز بنی ہے شرک کا ذریعہ، ان کی تصویر بنائی اور پھر جا کے انہوں نے ان کے سامنے جھکنا شروع کیا. اسلام یہ واحد مذہب ہے جو امت کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کی جبین اگر جھکے گی تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے گی. اور ایک بات یاد رکھو, جو ہر جگہ جو خدا کے سامنے نہیں جھکتا وہ ہر مخلوق کے سامنے جھکے گا, یہ طے شدہ بات ہے. جو خدا کے سامنے نہیں جھکے گا وہ ہر جگہ جھکے گا, اور جو اللہ کے سامنے جھکے گا اللہ جل شانہ اس کے اندر یہ ایبیلیٹی پیدا فرما دیں گے کہ وہ دنیا کے کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکے گا, یہ بھی طے شدہ بات ہے. اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اتنا ایمان کو اپنے دل کے اندر جما لو کہ انسان اللہ کے سوا کسی سے نہ ہو, اور اتنی توحید کو اپنے دلوں کے اندر مضبوط کر لو. اسی لیے فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر کسی سے اتنی تما کی امید ہے جتنی تما کی امید تمہیں اللہ سے ہونی چاہیے, یا تم کسی سے اتنے ڈرتے ہو, یا تم کسی سے نقصان کھانے کا اتنا خطرہ سمجھتے ہو جتنا اللہ سے ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ یہ آدمی شرک اصغر کے اندر مبتلا ہے. اتنی امید رکھنا مخلوق سے, چاہے وہ مخلوق موجود ہو یا نہ ہو, یا کسی انسان سے, انسان کو اتنی امید ہو جتنی امید اس کو اللہ سے رکھنی چاہیے, یا وہ انسان سے اتنا ڈرتا ہو یا کسی مخلوق سے اتنا ڈرتا ہو جتنا اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمارے علماء فرماتے ہیں, صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ شرک اصغر ہے کہ انسان نے اللہ کی صفت نافع اور اللہ کی صفت دار کے اندر کسی اور کو شریک کر لیا. مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کی تعریف یہ ہے جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ہونے دے, جو اللہ کی ذات میں بھی اللہ اس کا ذاتی نام ہے اور اس کے دوسرے نام ہیں جس کو ہم فریم میں لگاتے ہیں بس صرف دیکھنے کے لیے, حالانکہ اسی فریم کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے, حدیث لکھی ہوئی ہے, ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ, بے شک اللہ جل شانہ کے 99 نام ہیں جس نے ان کو محفوظ کر لیا, جس نے اس کو یاد کر لیا تحقیق کے وہ جنت میں داخل ہو گئے. ترمذی شریف کی روایت. یہ فریم ہمارے گھروں میں ہے تو صحیح, لیکن رکھی کیوں ہیں؟ صرف شو کے خاطر, صرف شو کے خاطر, پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں. حالانکہ حدیث ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ جو نام ہیں اس کو اپنے دلوں میں بٹھا لو, اس کی حقیقت کو اپنے دلوں میں بٹھا لو, اللہ کا کیا معنی ہے, اللہ کے صفاتی نام کا کیا معنی ہے, سمیع کا کیا معنی ہے, بصیر کا کیا معنی ہے, نافع کا کیا معنی ہے, محیی کا کیا معنی ہے, حی کا کیا معنی ہے, قیوم کا کیا معنی ہے, اس کو دل میں بٹھانا ہے. اگر اسی کو تم اپنی طرح سمجھو گے تو اس اللہ کی صفات کے اندر شرک کرنا لازم آئے گا, اور حق تعالی ہم سے شرک نہیں چاہتے. قرآن کریم میں بہت سی جگہ یہ فرمایا, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, مؤمنین میں سے اکثر میں بھی اکثر ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو شرک کے ساتھ گزارتے ہیں, سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مؤمن, لیکن کیوں؟ اللہ کے جو صفات ہیں اس کے اندر ہم کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. ہم اس بات کے مکلف ہیں میرے عزیز کہ جس طرح ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اسی کے لیے قرآن ہے. حق تعالی جل شانہ بار بار ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں, لا الہ الا ہو قل اللہم مالک الملک تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت مل جائے تو بھی راضی, اس کی طرف سے ذلت مل جائے تو بھی راضی, کہ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اس بات کا یقین دلوں میں بیٹھ جائے. ہماری جماعت کے کام ہیں اس میں اسی بات کی محنت ہوتی ہے کہ انسان ساری مخلوق سے کٹ جائے اور اللہ کی طرف جڑ جائے, اس کا تعلق مخلوق سے ٹوٹ جائے. مخلوق سے تعلق کاٹنے کا مطلب یہ ہے جو معاملات ہیں, جو آپ کے معاشرت ہیں, اس میں آپ مخلوق کے ساتھ کام کرتے رہو, لیکن جہاں مخلوق کا اور خالق کا ایسا موڑ آ جائے کہ تمہیں مخلوق کو ترجیح دینی پڑتی ہو اور خالق کو چھوڑنا پڑتا ہو, تو پھر اس وقت تم خالق کو ترجیح دو, مخلوق کو چھوڑ دو. وقتی طور پر کوئی کچھ نقصان نظر آئے گا, لیکن اس نقصان کے پیچھے بہتر والی زندگی ہوگی, بہتر زندگی حق تعالیٰ عطا فرمائیں گے, اور حق تعالیٰ جل شانہ اس کا بار بار ہم سے وعدہ کرتے ہیں. صحابہ کرام کے اندر جو سب سے بڑی صفت تھی وہ یہی تھی کہ وہ اللہ کی کسی مخلوق سے مرعوب نہیں ہوتے تھے. میں اور آپ مرعوب ہو جاتے ہیں, کوئی بڑا آدمی آ گیا ہم مرعوب ہو گئے. کیوں؟ اس کی عظمت اتنی چھا گئی کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو بھلا دیا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں, صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کو اتنا رٹو اتنا رٹو کہ اس بات کی حقیقت دل میں بیٹھ جائے. لوگ کہتے ہیں بھائی صرف رٹنے سے کیا ہوگا. ہم اور ہمارے بزرگان دین اس کی مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر تم, اگر میں یوں کہوں کہ بھائی املی, ابھی املی کا نام لیا ہے, یا یوں کہوں لیمون, اتنا بولا ہے انسان کی جو زبان ہے اس پر پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی تو نام ہی لیا ہے, ابھی تو نام ہی لیا ہے, اس کو چکھا بھی نہیں, لیکن انسان کے منہ میں پانی آ گیا. کیوں؟ وہ اس بات کی حقیقت کو سمجھتا ہے. اسی طرح اللہ کے نام کی حقیقت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے, مخلوق کی اتنی عظمت بیٹھ گئی, اتنی عظمت بیٹھ گئی کہ اب خالق کائنات کی عظمت کو بٹھانے کے لیے ہمیں بہت سارے مجاہدہ کرنا پڑتے ہیں, اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ اللہ کی رٹ لگائے, لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائے, سبحان اللہ والحمد للہ کی رٹ لگائے. اور یہ وہ کلمات ہیں, الحمد للہ تمنا و تملا المیزان و سبحان اللہ تملا المیزان, اللہ اکبر تملا المیزان. حدیث پاک میں فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ کا ایسا کملا ایسا کلمہ ہے جو میزان کو بھر دیتا ہے, الحمد للہ ایک ایسا کلمہ ہے جو میزان کو بھر دیتا ہے. آپ اس کی بات کرتے ہو, حدیث پاک کے اندر تو قصہ بیان کیا گیا کہ ایک آدمی کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے, 99 دفتر, اور اسی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا ایک دفتر اتنا بڑا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا حصہ ہے. آپ اندازہ کرو کہ اس آدمی کے گناہوں کا کیا عالم ہوگا. حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے اس کو فیصلے کے لیے بلایا جائے گا. حق تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ بھائی جہاں تیرے ہمارے پاس 99 دفتر گناہوں کے ہیں, وہاں تیری ایک چھوٹی سی پرچی بھی نیکی کی ہمارے پاس. اور حق تعالیٰ فرمائیں گے اس آدمی سے کہ اس پرچی کو لے جاؤ میزان عدل پر, جاؤ فرشتوں سے کہو کہ اس پرچی کو رکھے اور تمہارا وزن کرے. یہ کبھی اس پرچی کو دیکھے گا اور کبھی اللہ کو دیکھے گا کہ اللہ ان 99 دفتروں کے مقابلے میں اس کی کیا بساط ہے. سمجھ میں آنے والی بات. جب وہ جائے گا اور جا کر فرشتے ایک پلڑے میں اس کے گناہوں کے 99 دفتر رکھیں گے, اور دوسرے پلڑے میں اس کا لا الہ الا اللہ والی پرچی رکھیں گے. حدیث پاک میں فرمایا, یہ انسان نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہا تھا, اللہ جل شانہ نے اس اخلاص کا وزن یہ عطا فرمایا کہ اس ایک لا الہ الا اللہ کے اخلاص والی پرچی کے سامنے گناہوں کے 99 دفتر ہلکے ہو کر رہ جائیں گے, اور اس آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے. اس لیے پڑھتے رہو, لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے, اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے, علماء فرماتے ہیں, صوفیہ فرماتے ہیں, کلمہ آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے, پھر لوگوں کو تلقین نہیں کرنی پڑتی. یہ فائدہ ہے اللہ کے ذکر کا. اور اگر اسی پر الحمدللہ ہماری موت آئی ہے تو پھر وہی جو آیت جس کا حق تعالی ہم سے تقاضا فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ضرور بالضرور تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. تو ایمان اور اسلام یہ دولت ہمیں ملی ہے حق تعالیٰ کی طرف سے. ایمان نام ہے دل کے یقین کا, اور اسی دل کے یقین کا اظہار جن اعمال کی صورت میں ہمارے اعضا سے ہوتا ہے اس کا نام ہے اسلام. ایک آدمی مومن ہوگا, اور مومن ہونے کے ساتھ مسلمان کب ہوگا؟ جب وہ نماز پڑھے گا. مومن ہونے کے ساتھ مسلمان کب ہوگا؟ جب اس کے اعمال ٹھیک ہوں گے. وہ زکات دیتا ہوگا, حج کرتا ہوگا, وہ روزہ رکھتا ہوگا, دوسرے اچھے عمل کرتا ہوگا. زبان کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہمارا دل بھی صحیح ہو جائے, ہمارے بدن کے اعضا بھی صحیح ہو جائیں. یہی ہے ایمان کا تقاضا, یہی ہے اسلام کا تقاضا. اگر اسی بات پر ہم لوگ آئے ہیں اور انشاءاللہ اسی پر میری اور آپ کی زندگی آ گئی تو انشاءاللہ ہم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں گے. آخرت والی زندگی ایمان بہتر زندگی ہمارے لیے ہوگی, ایسی زندگی ہوگی جس میں حق تعالیٰ جل شانہ ہم سے راضی اور خوش ہوں گے. اور اگر ایسی زندگی نہیں ہے تو یاد رکھو میرے عزیز, قرآن بھی اس کے لیے بھرا پڑا ہے, نہ ماننے والوں کی زندگی کے کیا حالات ہوں گے. حق تعالیٰ ایسی زندگیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. زندگی اللہ نے دی ہے, اس کا اکثر حصہ ہم گنوا چکے ہیں, کچھ حصہ باقی ہے. اس حصے کو اللہ کے لیے ہم نچھاور کر دیں, اس وقت کو اللہ کے لیے دے دیں, اللہ کے اعمال کے لیے دے دیں, اعمال صالحہ کے لیے دے دیں, تو انشاءاللہ ہماری آخرت والی زندگی بہتر ہوگی. حق تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں, ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں, ہماری آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائیں, جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے اور خصوصاً حضرت مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا مرکز پر انتقال ہوا, ایک مستجاب الدعوات انسان تھے اس امت کے, حق تعالیٰ جل شانہ کے پاس پہنچے ہیں. رونے والوں سے دنیا اب خالی ہو رہی ہے, حق تعالیٰ جل شانہ ہم ان کی مغفرت فرمائیں, ان کے درجات کو بلند فرمائیں. جتنے بزرگان دین اس وقت موجود ہیں ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین.